یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد رہے گا نام حسین
الحمد للہ رب العالمین بعد الخلاء اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین رحمة للعالمین شفع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم صلوات
الله عليه وسلم سورہ انفال کی 24ویں آیت کے ابتدائی حصے کے ذیل میں ان مجالس ادا میں ہمارا عنوان کربلا تسلسل حیات ہے. اس 24ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے ایمان لانے والوں, اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو کہ جب وہ تمہیں دعوت دیں, ان کی آواز پر لبیک کہو, کیونکہ یہ لبیک کہنا ان کی صدا پر در حقیقت لبیک یا اللہ اور لبیک یا رسول اللہ کہنا تمہیں حیات دینے کا سبب بنے گا. یعنی اللہ اور اس کے رسول جس جانب بلا رہا ہے وہ ایک ایسی حیات ہے کہ جس کا تصور تمہارے ذہنوں میں نہیں ہے. مل کے درود بھیجیے محمد والے. پس اس بنا پر کل کی ابتدائی گفتگو میں جو ہم نے نکات عرض کی تو اس کو ایک سرسری انداز سے خلاصتاً آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ دو قسم کے خطابات ہیں, یا عقائدی اور عقیدتی طور پر ہیں یا عملی طور پر ہیں. قرآن دو حصوں کو, دو فیز کو مورد خطاب قرار دیتا ہے. یا انسان کا وہ عقیدہ عبس ہے, یعنی ایسی گراہ کہ جو انسان کے ذہن میں قائم ہو جائے, جس سے انسان کا رابطہ اور رشتہ مستحکم ہو جائے. عقیدہ یا اللہ سے ہے یا رسول سے ہے یا امام سے ہے یا دین سے ہے یا اصول دین و فروع دین سے ہے. عقیدہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس سے انسان کا رابطہ اور رشتہ اصول و فروع دین سے مستحکم ہو جائے. لہذا وہ عامیانہ اصطلاح جو ہمارے ذہنوں میں رائج ہے کہ جس کو ہم برس آ برس سے سنتے آ رہے ہیں کہ بھئی میرا عقیدہ یہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے, یہ میرا اور آپ کا عقیدہ کچھ نہیں ہوتا. عقیدہ وہی ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کا بنایا ہوا ہوتا ہے, اور عقیدہ وہی ہوتا ہے کہ جس سے انسان کا رابطہ اپنے رب سے, اپنے نبی سے, اپنے امام وقت سے جڑ جائے. تو قرآن نے دو خطابات ہمارے سامنے رکھے ہیں, ایک عقیدہ اور ایک عمل. عقیدہ عمل کی طرف بلائے گا اور عمل عقیدے کی نشاندہی کرے گا۔ ممکن نہیں ہے کہ صرف عقیدے کی بات کی جائے اور عمل کی جانب دعوت نہ دی جائے۔ اگر عقیدہ توحید ہے تو وہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، لیکن اس کے بعد اس کا ایک عمل سامنے آتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی محور توحید پہ قائم ہو جائے۔ یعنی جب وہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو یہ ایک نظریہ ہے کہ میری زندگی میں نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی رازق ہے، جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، لہذا اب زندگی اسی کے محور پر قائم ہونی چاہیے۔ اگر رزاقیت ہو، ربوبیت ہو، خلاقیت ہو، رحمانیت ہو، رحیمیت ہو، جو کچھ بھی ہو سب اسی کے واسطے سے، اسی کے چینل سے قابل قبول ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے مصادر الگ الگ ہو سکتے ہیں، اس کے مظاہر الگ الگ ہو سکتے ہیں، بس یہی وجہ ہے کہ اگر وہ اللہ رحمان ہے تو اس نے اپنی رحمتوں کو بانٹنے کا ایک سلسلہ بنایا ہے، اور سب سے بڑا سلسلہ جو اس نے قرار دیا ہے وہ حبیب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کے نام سے۔ ارشاد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، خدا جو رحمان و رحیم ہے اس رحمت تک پہنچنے کے لیے عزیزہ نے گرامی اس نے اپنے حبیب کو وسیلہ قرار دیا ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور رحمت جو انسانوں تک پہنچتی ہے اس کے 100 حصوں میں سے 99 حصے اس نے آل محمد کو عطا کیے ہیں، اور 1 حصہ اپنی ذات سے مخصوص رکھتا ہے، مخصوص رکھتا ہے۔ 99 حصے اس نے آل محمد کو عطا کیے ہیں کہ آپ ہماری محبت کو بانٹتے چلے جائیں اور ہماری بندوں سے دوستی کراتے چلے جائیں۔ بالکل عظمت محمد و آل محمد، بس محور توحید یہ زندگی کا محور ہونا چاہیے، اور اسی طرح نبوت، اسی طرح خاتمیت، اسی طرح ولایت، اسی طرح امامت نظریہ ہے، اس کے بعد اس کا ایک عمل سامنے آئے گا۔ لہذا یا ایھا الذین آمنو، یعنی ایمان لانے کے بعد توجہ رکھیے گا، فوراً کہا کہ استجیبوا للہ، امر ہے یہاں پر، حکم دیا جا رہا ہے کہ استجابت کرو، لبیک کہو، دعوت کو قبول کرو، اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی جو چیز تمہیں حیات دینے کا سبب بنے گی۔ عزیزہ نگرم، یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کو ہم نے کہا کہ ایک کربلا تسلسل حیات ہے، کربلا کنٹینیوشن آف لائف ہے، وہ حقیقی زندگی کہ جو انبیاء کا مطمع نظر ہے، جو قرآن کا مقصد و محور ہے، جو رسول اللہ اور آل رسول ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ میرے درود بھیجے محمد وآل محمد۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ زندگی ہے، اور جتنا انسان اس راہ خدا و رسول اور آل رسول پر چلتا چلا جائے گا وہ حیات سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا انسان رسول اور آل رسول اور اللہ کے قول سے اور ان کے فرامین سے دور ہوتا چلا جائے گا وہ مرتا چلا جائے گا۔ توجہ رکھیے گا، موت اس کے نزدیک آتی چلی جائے گی، لیکن جو جتنا اللہ کے رسول سے قریب ہوتا چلا جائے گا وہ حیات کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا تسلسل حیات ہمارا موضوع ہے۔ اس میں اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہمیں 4 قسم کی حیات نظر آتی ہیں۔ دیدانی کرنگی، تو کربلا کون سی حیات کی جانب دعوت دے رہا ہے، کربلا کون سی حیات کی جانب بلا رہی ہے، وہ کون سا تسلسل ہے جو کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے، اور اگر اس حیات کو سمجھنا ہو تو پھر سب سے بہترین چیز جو ہمارے لیے منشور ہو سکتی ہے وہ زیارت وارثہ و مفروضہ ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کر جو خطاب شروع ہوتا ہے، اہل بیت کہہ کر جو خطاب شروع ہوتا ہے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں، السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، سلام ہو اے آدم کے وارث تم پر، اے نوح کے وارث تم پر، اے ابراہیم کے وارث تم پر، اے موسیٰ و عیسیٰ کے وارث تم پر، یعنی وہ جس نبوت و ہدایت کے تحت انسانوں کا حیات سے قریب
قاری بننا قاری بننا چاہتے تھے، آل محمد خصوصاً کربلا امام حضرت السلام اسی حیات کی جانب ہمیں بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ لہذا یہ وہ زندگی ہے جس کے جانب ہمیں سمجھنا ہے اور یہ زور دینا ہے کہ وہ کون سی حیات ہے۔ تو قرآن کریم میں چار قسم کی حیات کا تصور ملتا ہے۔ پہلی حیات کا تصور ایدان گرامی کہ جو حیات گیاہی ہے، یعنی یہی سبزی جات کی زندگی ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، خدا وہ ہے جو زمین کو اس کی موت کے بعد حیات تازہ عطا کرتا ہے۔ زمین مر جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے سبزہ اگتا ہے اور ہریالی نمودار ہوتی ہے، اور پھر کھیت اور کھلیان اور باغات اور گلستان اور گلستان، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب در حقیقت اسی زندگی پر ایک حیات یہ ہے۔ اور اسی ظاہری حیات کو خزاں کے بعد دوبارہ ایک بہار کا موسم در حقیقت نمودار ہوتا ہے، وہ خزاں کے جس میں در حقیقت سبزی اور ہریالی ختم ہو جاتی مر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عالم آخرت کی زندگی سمجھنے کے لیے بہترین نشانی قرار دیا ہے۔ یہ نیچر کو، اس فطرت کو، اس موسم کو خدا نے بہترین نشانی قرار دیا ہے کہ جس میں یہ زمین مر جائے گی، اس کے بعد دوبارہ سے ایک ہریالی کا سلسلہ شروع ہوگا، دوبارہ سے زندگی رنگ و رونق پکڑ لے گی اور رنگین ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو ہم دوبارہ سے تمہاری زندگی کو اٹھانے پر قادر ہیں۔ سورہ یاسین ہے نا کہ خدا کس طریقے سے ان ہڈیوں کو جمع کرے، کہا کہ وہ جب کچھ نہیں تھا تو خدا نے تمہارے وجود کو خلق کیا، تو اب تو سب کچھ موجود ہے، سب کو صرف مونتاج کرنا ہے، سب کو جمع کرنا ہے۔ وإلا خدا بھی یہ تو کوئی چیز دیر اور اندھیر نہیں رکھتی۔ میں کہ بول دیجیے محمد والا ایک دفعہ اور بول دیجیے محمد والا۔ دوسری زندگی حیوانی زندگی ہے، جانوروں کی زندگی ہے، کہ جس میں کہا سورہ فصلت آیت نمبر 39 لمحی الموتا، وہ حیات دینے والا ہے۔ یہ ظاہری جانوروں والی زندگی، در حقیقت خدا مردوں کو، زندوں کو مردہ کرتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور تیسری زندگی جو ہے وہ ہے فکری زندگی، اور اس کے لیے سورہ انعام آیت نمبر 122 میں ارشاد ہوا من کان میتا فاحییناہ، جو مردہ ہو چکا ہے عزیزان گرامی ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ توجہ رکھیے گا، جو فکری طور پر، عقیدتی طور پر، ایمانی طور پر مردہ ہو گیا تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ مولا قائلہ نجو دارو فرماتے ہیں خدا نے انبیاء اس لیے بھیجے تھے لِيُرْتِيرُوا لَهُمْ دَفَعَنِ الْعُقُولِ، تاکہ عقلوں میں، فطرت میں جو چھپے ہوئے خزانے ہیں ان کو ابھارا جائے، تاکہ وہ انسانیت، وہ صداقت، وہ سچائی جو اللہ نے تمہاری فطرت میں قرار دی تھی اور وہ دنیا داری کی وجہ سے دب گئی ہے، انبیاء آتے ہیں اور ان خزانوں کو ابھارتے ہیں اور تمہاری انسانیت ابھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ لہذا وہ عرب جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا وہ خطبہ جو دربار خلیفہ میں ہے، خود فدر کے نام سے معروف ہے، اس میں آپ زمانے جاہلیت کہ جب حال بیان کرتی ہے تو کہتے ہیں تم گدلا پانی پیتے تھے، تم آپس میں لڑتے تھے، تم نوچ کھچوچ کر کے ایک دوسرے سے زندگی چھین چھین کر اپنی حیات کا کاروبار چلا رہے تھے۔ میرے بابا نے آ کر در حقیقت توحید کا پیغام پہنچایا، انسانیت کا پیغام پہنچایا۔ اور چوتھی زندگی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے ابدی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ یہ ہے وہ کربلائی زندگی، یہ ہے وہ تسلسل حیات کہ جس کی جانب کربلا ہمیں دعوت دینا چاہ رہی ہے، اور وہ ہے سورہ فجر آیت نمبر 24 کہ قدمت لحیاتی، کہ اس زندگی کے لیے تیاری کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ولتنظر نفس اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کل آنے والے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کی۔ تو حقیقی زندگی وہ ہے کہ جو اس دنیا میں ہمیں ملنے والی ہے۔ مل گروہ بھیجے محمد وآل محمد۔ آپ کے سامنے ایک اور آیت پیش کی تھی سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کے جس میں ارشاد رب العزت ہوا تھا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن مرد ہو اور اگر وہ صاحب ایمان ہے اور عمل نیک انجام دیتا ہے ہم ان کے حیات طیبہ عطا کرتے ہیں, پاکیزہ حیات عطا کرتے ہیں. پاکیزہ حیات کیا ہے؟ یہ پاکیزہ حیات جو میں نے کل کہا تھا وہاں ہے, اس کے مقدمات یہی پہ تیار ہوں گے. اور روایت ملتا ہے یہ حیات طیبہ کہ جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ ہم تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے, یہ انہی کے ذیل اور ذمہ میں, ان کی پیروی اور تعصی اور اطاعت کے ذمہ میں انسان کو ملے گی کہ جن کے لیے آئے تبدیل نازل ہو رہی ہے. جو آئے تبدیل جن کے لیے نازل ہو رہی ہے ان کی اتباع کرتے چلے جاؤ تم خود بہت پاک ہوتے چلے جاؤ گے. میری روز مجھے عظمت محمد آل محمد. ممکن نہیں ہے کہ انسان پاکیزہ زندگی چاہے اور وہ نجس لوگوں کی اطاعت اور پیروی کے لیے تیار ہو جائے. یہ جو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت ساری حاجتیں متوجہ نہیں ہو رہی ہیں اور ہم اپنی زندگی میں ان حاجتوں کو نہیں پا رہے ہیں, یہاں پہ علماء اخلاق نے فرمایا دیکھو کہ تمہارا کھانا, تمہارا پینا, تمہارا اٹھنا, تمہارا بیٹھنا, تمہارا جاگنا, تمہاری نشست و برخاست کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ آیا دین خدا کے مطابق ہے؟ آیا اہل بیت کے فرامین کے مطابق ہے یا نہیں؟ تو ایک ریویو ہونا چاہیے زندگی میں کہ ہم جو کچھ بھی چاہ رہے ہیں وہ نہیں مل پا رہا. بقول معروف اس کو کہتے ہیں ہماری ستارے گردش میں. ہم میں سے کون ایسا نہیں جس کے ستارے گردش میں نہ ہو؟ ہر شخص کی کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. علماء اخلاق یہ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف رجوع کرو. خدا جب بھی تمہارے در پہ کوئی مشکل آئے, بقول آغا دولابی کے ایک بہت بڑے عالم بزرگ وہ کہتے تھے خدا تمہیں بلانا چاہ رہا ہے. کوئی مشکل آئے خدا تمہیں بلانا چاہ رہا ہے. مشکل در پہ دستک دے رہی ہے, ٹھیک ہے, پریشانی ہے, خدا کہہ رہا ہے رابطہ جوڑے خدا سے, رشتہ جوڑے خدا سے یا خدا والوں سے. لہذا کہا یہ حیات طیبہ کہ جو ہم تمہیں عطا کریں گے, یہ روایات کے مطابق امام علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرنے سے عبارت ہے. امام علی کی ولایت کو جو قبول کر لے گا اسے حیات طیبہ نصیب ہو جاتی ہے. بالکل عظمت محمد والا. بس یہ حیات ہے کہ جو کربلا جس کی جانب بلا رہی ہے. اور پھر کہا کہ ان لوگوں کو گمراہ مت کہو, ان لوگوں کو مردہ مت کہو, ان لوگوں کو رائے حق سے دور مت کہو جو خدا کی راہ میں قتل ہو جائیں, وہ زندہ ہیں. ان ربہم یرزقون, وہ احیا ہیں, وہ زندہ ہیں اور وہ خدا کی بارگاہ میں رزق پا رہے ہیں. یہ کون سی حیات ہے؟ یہ وہ حیات ہے جس کی جانب کربلا ہمیں بلا رہی ہے. اور کل ہم نے آپ کے سامنے دو چیزیں جو پیش کی تھی, ایک تولہ تھا اور ایک تبرہ تھا. پھر کربلا کی تعلیمات در حقیقت ہمیں حیات دینے والی ہیں. ممکن نہیں ہے, محال ہے کہ امام معصوم سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جس کی حکیمانہ تشریح نہ کی جائے, جس کی منطقی تشریح نہ کی جائے. امام جو حکم دے گا, جو عمل کرے گا, وہ 100% عقل و دین و شریعت کے تابع ہو کر اس کے موازی پہ پورا اترتا ہوا نظر آئے گا. لہذا اگر عزاداری ہمیں دی گئی ہے تو عزاداری کے پیچھے منطق ہے, ایک فلسفی ہے, ایک نظریہ ہے. اور یہ وہی نظریہ ہے کہ جس کو در حقیقت لما یحییکم تمہیں حیات دینے والی ہے. میں نے عرض کیا تھا, انشاءاللہ آج بھی تھوڑا سا اور عرض کروں گا کہ ہر امام جیسے ہی اس کی امامت کا دور شروع ہوتا ہے وہ فوراً سے منصب امامت کو سنبھال لیتا ہے. لیکن امام سجاد مصلحتاً خدا کی جانب سے ایک عارضے میں مبتلا ہیں, شدید بیماری ہے, آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. توجہ رکھیے گا, بار بار غشی تاری ہے. امام حسین جو آخری رخصت کو خیمے میں آئے تھے اور جب آپ نے پوچھا تھا کہ مجھے علی اکبر اور حضرت عباس کی نظر نہیں آ رہے تھے, امام حسین نے کہا تھا کہ بیٹا اب میرے اور تیرے علاوہ مرد میں کوئی نہیں بچا. یہ مصلحتن تھی. اور یہ جو ہم بیمار کربلا کہتے ہیں, ٹھیک ہے بیمار کربلا درست ہے, لیکن بیمار کہہ کر امام کو ساری زندگی کے لیے بیمار کر دینا یہ قطعاً نادرست, ایک فیل ہے. کہ جس سے ہم نظریہ امامت کو در حقیقت کمزور کرتے ہیں. امام کبھی بھی مصلحت کے علاوہ کسی ایسی بیماری مبتلا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ذمہ داری کا ادا نہ کرے. اس دوران کہ امام کی شہادت کے بعد سے لے کر یعنی عصر عاشور سے لے کر اور امام سجاد کے خطبے دینے تک توجہ رکھے گا, یہ جو دور ہے یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا در حقیقت یہاں پر اپنی تمام تر صفات کے ساتھ متجلی ہوتی ہیں. اور آج ہی میں اتفاق سے ایک پادری عیسائی پادری کا ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا, کرسٹوفر غالباً نام ہے اس کا, اس سے انٹرویو کرنے والا کہتا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے دل دادا ہیں جناب زہرا کے؟ تو کہتے ہیں کہ میں اصل میں جب خواتین کی زندگی پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں کوئی قابل قدر کتاب نہیں لکھی گئی. اتنی تاثیر گزار عورت, اتنی مؤثر وجود رکھنے والی عورت, اور ابھی تک کوئی مؤثر کتاب نہیں ہے. کیونکہ جب میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا, ان کی فیملی کو پڑھا, تو جناب زینب تک پہنچا. جب جناب زینب تک پہنچا تو کربلا میں پہنچا. عجیب وہ ایک در حقیقت ایک تجزیہ کرتا ہے جس کو میں اتفاق سے اشرح اولا میں بیان کر چکا ہوں کہ یہاں پر جناب زینب کا عمل عصر عاشور سے لے کر اور امام سجاد کے خطبے دینے تک کا جو عرصہ ہے, یہاں پر جناب زینب کا عمل دینی تعلیمات کی صورت میں متجلی ہو رہا ہے, قرآنی تعلیمات کی صورت میں متجلی ہو رہا ہے. یعنی جناب زینب کا عمل در حقیقت قرآن کے تابع اور اہل بیت کے تابع ہے. کوئی ایک عمل آپ نہیں دکھا سکتے کہ جو تعلیمات قرآن اہل بیت کے خلاف ہو, بلکہ اس کے بقول, اس عیسائی پادری کے بقول کہ زینب خاتون ہیں, توجہ رکھیے گا, لیکن ان میں بہت ساری شرائط امامت پائی جاتی ہیں, شجاعت, بے باکی, نڈر, ظالموں کو در حقیقت بے نقاب کرنا, مظلوموں کا ساتھ دینا, یہ سب وہ صفات ہیں جو امام کی صفات ہیں. زینب صنف نازک ہو کر بعض صفات امام کی حامل ہوتے ہوئے کربلا کو اس طریقے سے نکال کر پوری دنیا میں پھیلاتی چلی جاتی ہیں. چنانچہ جناب زینب سلام اللہ علیہا مرد نہیں ہے, لیکن جوان مردی در حقیقت اس عظیم صفت کے ساتھ نڈر و بے باکی اور دلیل شجاعت کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں. تو یہ جو عرصہ ہے جناب زینب کا, تو وہ کہتا ہے کہ اس عرصے میں جناب زینب سلام اللہ علیہا واقعا ایک امام کی مانند متجلی ہیں اور وہی امام کی صفات کو لے کے آگے بڑھتی ہیں اور پھر اسی طریقے سے مقصد کو لے کے آگے بڑھتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو عرصہ ہے کہ جس میں امام اپنی ذمہ داری کو ابھی ادا نہیں کر پا رہا مصلحتاً, یہاں پہ جناب زینب اس کمی کو پورا کرتی ہیں. اسی لیے آپ کو کہا شریکت الحسین, یہ مدافع امامت ہیں, یہ امام سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے بھی نکالنے والی ہیں اور ابن زیاد کے دربار میں بھی آپ جو ہیں جناب امام سجاد کا دفاع کرنے والی. میں درود بھیجی محمد والی. چنانچہ تولا و تبرا, یہ دو ایسی تعلیمات ہیں کربلا کی کہ جو ہمیں حیات دینے والی. اب جناب زینب کا جو عمل ہے, میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی, وہ حیات دینے والا ہے, امامت سے بالکل منسلک ہیں, امامت سے منسلک. اور میں بارہا اس نقطے کو بیان کر چکا ہوں کہ عقیلہ بنی ہاشم, یعنی وہ معاشرہ کے جس میں عورتوں کو عزت نہیں دی جاتی تھی, ناقص العقل کہا جاتا تھا, وہاں کہا جا رہا ہے عقیلہ بنی ہاشم, عقل مند ترین خاتون, یعنی وہ خاتون کہ جس نے پنجتن کے علاوہ کسی اور کی شاگردگی اختیار نہ کی ہو. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, بہت تیزی سے گزر رہا ہوں اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, لہذا صرف اشارہ کرتے ہوئے. خیام جلنے آپ نے خیمہ بچا ہے, بقول مشہور, قول مشہور جناب زینب کہتی ہیں کہ کیا کریں, جل جائیں یا مر جائیں. میں ابھی اشرا اولا میں تھا, ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا, میں نے کہا بیٹا آپ ادھر آئیے, میں نے بڑا ماں سے بڑا ہوگا. میں نے کہا کیا عمر ہے بیٹا؟ کہیں گے 10 سال. میں نے کہا اگر یہاں پہ ابھی آگ لگ جائے تو تم کیا کرو گے؟ کہیں گے ہم سب بھاگیں گے. میں نے کہا دیکھیے بچہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ آگ لگ جائے تو سب سے پہلے اپنی جان بچانا واجب ہے. تو کیا جناب زینب کی معلومات اس بچے کے برابر بھی نہیں تھی؟ توجہ کیجیے گا، ایک بچہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں جان بچانی چاہیے، فرار کرنا چاہیے، جناب زینب آخری خیمے موجود ہے، امام موجود ہے، بیویاں موجود ہیں، پوچھ رہی ہیں، جل جائیں، کیا کریں، کیا حکم ہے؟ علیکم بالفرار. اگر آپ کہیں کہ علم نہیں تھا تو جناب زینب کی قسمت پر اور ان کی تعلیم و تربیت پر ہر بات ہے، اور آپ کے علم تھا تو پوچھ کیوں رہی ہیں؟ لیکن حقیقت یہ ہے اطاعت امام، یہ ہے پیروی امام کی، اتنے سے معمولی ترین مسئلے میں بھی جناب زینب اپنے امام میں وقت کی پیروی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ ہے کربلا، یہ وہ تعلیمات جن کی جانب ہماری توجہ ہونی چاہیے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. اسی طریقے سے جناب زینب کا عمل جو ہے وہ حیات بخش ہے، لہذا عزاداری کا جو انداز جناب زینب نے دیا ہے، اگر وہ ہماری عزاداری کا معیار قرار پا جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں، بلکہ چونکہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں. لیکن چونکہ ہم نے اپنی عزاداری کو روایتی عزاداری بنا لیا ہے، موقع نہیں کہ مسئلہ گفتگو کروں، لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ معیار جو جناب زینب کی عزاداری کا تھا، اگر وہ معیار ہمارا ہو جائے جناب زینب کی عزاداری کا، تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آج ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کربلا کی نگاہ میں جو حیات ہے وہ کیا ہے. عمر ابن سعد کربلا میں ایک بڑا لشکر لے کر آتا ہے اور وہ آ کر امام حسین سے کلام کرتا ہے. غالباً یہ 8-9 کے بعد جو ہے جو تاریخیں ہیں اس میں بڑے لشکر آ رہے تھے، اور امام حسین کے حرم کے پاس بازار میں وہ مقام موجود ہے جہاں پر امام کا مکالمہ عمر ابن سعد سے، وہاں پر در حقیقت یہ آ کے کہتا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا اگر آپ نے بیعت نہیں کی. قام خطیباً، امام کھڑے ہوئے، امام نے خطبہ فصیح و بلیغ ارشاد فرمایا، اس کے چند جملے آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. ایھا الناس ان الدنیا قد تغیرت، دنیا نے، اے لوگوں، دنیا نے اپنے تیور بدل لیے. وہ تنک کرت، اور دنیا کی برائیاں کھل کے سامنے آ گئی ہیں. وہ ادبارا معروف ہوا، اور اس کی اچھائیوں نے منہ موڑ لیا ہے. وہ استمرت، اور اسی طرح اپنی روش میں جاری و ساری ہے. حتی لم یبق منها الا سبابۃ کسبابۃ البنا. اور اب دنیا میں دیکھیے امام کس طریقے سے دنیا کی تشبیہ کر رہے ہیں، دنیا کی زندگی امام کی نظر میں کیا ہے؟ تسلسل حیات. ہمیں کربلا سے حیات لینی ہے، ہمیں کربلا سے زندگی لینی ہے، ہمیں کربلا سے در حقیقت زندگی کی وہ علامات لینی ہے جس کی جانب ہم امام ہم بلانا چاہ رہا ہے. ہم عزاداری کرتے ہیں، شب علم نکالتے ہیں، شب دنجنا نکالتے ہیں، شب تابوت اٹھاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اس حقیقی حیات کو سمجھ نہیں پا رہے جس کی جانب کربلا ہمیں بلانا چاہ رہی ہے. اب دیکھیں امام کیا کہہ رہے ہیں. امام قام خطیبا، امام کھڑے ہو کا ان دنیا قد ادبرت، امام کہہ رہے کہ دنیا منہ موڑ لیا. اب دنیا سے کیا مراد ہے ابھی عرض کروں گا. وہ ترک کرت، برائیاں کھل کے سامنے آ گئی ہیں. وہ ادبارا معروف ہوا، اس کے اچھوں نے منہ موڑ لیا ہے. وہ استمرت، یہ اپنی روش پہ اتنا جاری و ساری ہے. حتی لم یبق منها الا سبابۃ کسبابۃ البنا. اب اس میں صرف وہی بچا ہے جو برتن میں تلچھٹ رہ جاتی ہے، وہ بالکل معمولی سا پانی جو ایک ضرب میں رہ جاتا ہے، اب صرف وہی رہ گیا ہے جس سے جو نہ قابل شرب ہوتا ہے، نہ قابل رفع تشنگی ہوتا ہے، نہ قابل طہارت ہوتا ہے. وہ پانی پھر جو دو قطرے کا ضرب میں رہ جاتا ہے وہ کسی قابل نہیں رہتا، نہ وہ پیاس بجھائے گا، نہ وہ آپ کی کسی حاجت کو پورا کرے گا، نہ وہ آپ کی تشنگی مٹائے گا، نہ آپ کی طہارت کے کام آئے گا، کسی کام نہیں آئے گا. الا ترون الى الحق لا يؤمن به. اب امام فرما رہے کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو، اصحاب بھی موجود ہیں، دشمن بھی سن رہا ہے. الا ترون، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو، الى الحق، حق کو، کہ لا يؤمن به، کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا. والباطل لا يتناهى عنه، اور باطل سے پہلو تہی اختیار نہیں کی جا رہی. बादल को मना नहीं किया जा रहा, बादल का रास्ता नहीं रोका जा रहा। फिर कहते हैं فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُوا فِي لِقَاءِ رَبِّهِ, अब इस हालत में कि हक को पसे पुश डाल दिया जाए और बादल से पहले कहीं अख्तियार न की जाए, ऐसे में मोमिन को चाहिए कि वो अपने परवरदिगार से मुलाकात के लिए तैयार हो जाए। तो तैयार नहीं हूं, फलियर रेब यानी रगबत रखे, तवज्जो हो, उसका इश्क हो कि मैं खुदा से मुलाकात के लिए तैयार हूं, ये है। और अब इमाम का जुमला सुनिए जो मारूफ जुमला है, इमाम फरमाते हैं मिलकर दुरूद दीजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद, इन्नी ला अरल मौत इल्ला सआदतन, मैं नहीं देखता मौत को सिवाय ये कि वो मुकम्मल सआदत और खुशबख्ती है, वलल हयात मअ ज़ालिमीन इल्ला गरमा, और मैं जिंदगी को नहीं देखता जो जालिमों के साथ गुजर जाए मगर ये कि मुकम्मल तौर पर नंग और बाइस शर्म और खजालत। ये है वो इमाम हुसैन का जुमला जो हमारी इमाम बारगाहों पर सुनहरी हुरूफ से लिखा जाना चाहिए कि कौन सी हयात है कि जिसकी जानिब इमाम हुसैन बुला रहे हैं। इमाम कह रहे हैं कि तुम नहीं देख रहे हो कि हक पर अमल नहीं हो रहा, लोग हक को छोड़े बैठे हैं, लोग हक से पहलू तहीर तैयार कर रहे हैं, किनारा कशी कर रहे हैं, वल बातिल ला युतनाहा, बातिल से नहीं की जा रही है, नहीं से मरा जी रोकना, बादल को रोका नहीं जा रहा है, खुले आम जो है वो मिसाल के तौर पर बुराइयां हो रही हैं। और अब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया है, दुनिया से मराद जो है वो दुनिया और अहले दुनिया है, दुनिया से मराद ये दरो दीवार नहीं है, दुनिया से मराद वो रवैये वो मिजाज वो अखलाक वो किरदार है कि जिसकी वजह से दुनियादारी इनके ज़हन कल्ब और फिक्र ज़मीन पर छा गई है। इसलिए हदीस में है कि मन अहब्बा हजरन हशरहु अल्लाह मआहु, जो एक पत्थर से भी मोहब्बत करेगा रोज़े क़यामत उसी पत्थर के साथ महशूर किया जाएगा, यानी उस पत्थर की दर हकीकत सख्ती और सलाबत और संदली जो पत्थर की है कि उसमें पानी रुसूख नहीं कर सकता, वो किसी को पड़े तो किसी को जख्मी कर दे, वो आसानी से टूट नहीं सकता, ये सख्ती पत्थर की खसूसियत अगर किसी के दिल में आ जाए तो ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, दूसरों को जख्मी करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता, इसमें ईमान रासिख नहीं हो सकता, जिसका पत्थर पानी नहीं जा सकता, जितना जिसका दिल पत्थर हो जाए उसमें ईमान नहीं जा सकता, उसमें अच्छाइयां नहीं जा सकती, यानी इसका दिल खुद ब खुद पत्थर हो जाएगा, उसकी सिमत इख्तियार कर लेगा। इसलिए हमें कहा कि अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत तमाम खूबियों से मोहब्बत है, इसलिए कि जब हुसैन से मोहब्बत करोगे तो खुदा से मोहब्बत होगी, दीन से मोहब्बत होगी, नमाज से मोहब्बत होगी, अखलाक से मोहब्बत होगी, घर वालों से मोहब्बत होगी, जालिमों से नफरत होगी, बादल से नफरत होगी, यानी दर हकीकत करबला एक ऐसा मंशूर है कि करबला को अपनाते चले जाओ, जिंदगी को नूरानी बना मोहम्मद वाले लिहाजा इमाम कह रहे कि ये दुनिया है कि जो इनके दिलों पर असर अंदाज हो गई है, कि दुनिया ने अपनी बुराइयां खोल दी हैं, उसके बाद फरमाया दुनिया खुल के सामने आ गई है, दुनिया दर हकीकत इसके अच्छे ने मुंह मोड़ लिया है, ये वजह है कि दुनिया परस लोग इमाम के मुखालिफ थे, इमाम बुला रहे हैं लेकिन तैयार नहीं, मौला हमारा घोड़ा ले जाइए, मौला हमारी तलवार ले जाइए, यानी ये हाल था। यानी इसको कहा जाता है करबला जाय इबरत है, कि हम ये देखें कि इस जमाने में जो हम बहुत ठंडी ठंडी मजलिस पढ़ रहे हैं, आसानी से रो लेते हैं, आसानी से तबर्रुक मिल जाता है, आसानी से आते हैं चले जाते हैं, आया यही सूरत हमारी उस वक्त की होगी कि जब हालात कशीदा होंगे, जब सख्त तरीन इम्तिहान लिया जाएगा, उस वक्त मर्दों के जौहर खुलते हैं, तवज्जो रखिएगा। लिहाजा करबला इसलिए जाए इबरत है कि हम ये देखें कि करबला में बहुत से ऐसे चेहरे थे जो एक जमाने में अमीरुल मोमिनीन के साथ थे, हमरकाब थे, दुश्मनान अली से जंग करने वाले थे, यही
عمر بن سعد یہی افراد ایک زمانے میں جن کے لیے کہا جاتا تھا یہ نیک افراد ہیں, مشہور تھا بھی نیک افراد ہیں. اسی طرح اور دوسرے افراد, شمر قاتل امام حسین علیہ السلام, یہ امام علی کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے. وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے شمر کو قاتل بنا دیا؟ میں نے عرض کیا تھا کل کہ یہ تولا و تبرہ جسموں کے لیے نہیں ہے, جسم خاک میں مل گئے, ان کے مٹی میں مل گئے, فنا ہو گئے جہنم کی گہرائیوں میں. یہ تولا تبرہ روحوں پر ہے, صفات پر ہے, ان کی نیتوں پر ہے عزیزان گرامی. لہذا یہ تبرہ, یہ صفات جس میں جہاں پر جتنی پائی جائیں گی یہ تبرہ وہیں جا کے پہنچے گا. لہذا بہت وجود, یہ وہ حقیقی حیات. تو امام حسین فرما رہے ہیں کہ دنیا میں اب کچھ نہیں بچا سوائے اس تلچھٹ کے, وہ بچے ہوئے چند قطروں کے جس سے تمہاری کوئی زندگی چلنے والی نہیں ہے. اور ایسے موقع پر جب حق پہ عمل نہیں ہو اور باطل سے پہلو تہی اختیار نہ کی جائے, تو حسین کی نگاہ میں در حقیقت موت جو ہے وہ سعادت ہے. ایسے موقع پر زندگی ظالموں کے ساتھ گزاری جائے, ایسے موقع پر جہاں ظالموں کی حکومت کی تائید کی جائے, وہ میری نظر میں ننگ و آر اور عیب والی زندگی ہے. تو ایسے موقع پہ چاہیے ایک مومن کو کہ وہ خدا سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے اور خدا سے ملاقات کے لیے میدان میں اتر. میں کی درود جو محمد اللہ یہ وہ حیات ہے تسلسل کہ ہم آج دیکھیں کہ آج جو ظالمانہ طاقتیں ہیں وہ کس طریقے سے ہمیں مجبور کر رہی ہیں. جتنا جتنا زمانہ گزرتا چلا جائے گا عزیزانی گرامی, امام زمانہ کی ظہور کا زمانہ نزدیک آتا چلا جائے گا, اتنا ہی امتحان سخت ہوتا چلا جائے گا, سخت ترین امتحان ہوگا. شعور بڑھے گا, آگاہی بڑھے گی, بصیرت بڑھے گی. یہ جو کچھ بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری مباحث کھل کے سامنے آ رہی ہیں, تو شعور بڑھ رہا ہے. حقیقتاً جو باتیں ہم کہہ نہیں پاتے تھے آج جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. کل میں نے اس پہ گفتگو کی ہے, احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو شعور بڑھے گا تو پھر آگاہی کے ساتھ ساتھ امتحان بھی بڑھے گا, لہٰذا اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. ہمیشہ ایسا نہیں کہ ہم بیٹھ کے ٹھنڈی ٹھنڈی مجلس کریں اور ٹھنڈے ٹھنڈے تبرک کھائیں اور اس کے بعد الہی امین کہتے ہوئے بہت آرام سے اپنے گھر چلے جائیں. نہیں, آنے والا زمانہ امتحان کا زمانہ ہے. اور اس وقت بڑی طاقتیں جس طریقے سے گھیرا تنگ کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے امام زمانہ سے متعلق فکر پر پہرے بٹھائے جائے, مزدور کیا جائے, کسی طریقے سے اس نظریے کو کمزور کیا جائے. اور 2020 سے 2030 تک کا جو یہ اشرہ ہے اس کے لیے پوری پلاننگ کی گئی ہے کہ لبرلزم کو مکمل طور پر سامنے لایا جائے. دینی جذبات, دینی احساسات, دینی شعور, دین سے متعلق لوگوں کو اس طرح آپس میں الجھا دیا جائے, اس طرح لڑا دیا جائے, اتنا بدنام کر دیا جائے, اتنا چہرہ قریب المنظر کر دیا جائے کہ کوئی نظر اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو. لہذا یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنا ہے, اور یہ وہ حیات ہے کہ جس کے لیے کربلا ہمیں بلا رہی ہے. امام حسین کیا کہہ رہے ہیں, میں دوبارہ, انی لا ارى الموت الا سعادتا. امام حسین پہلے کہہ رہے ہیں موت, بعد میں کہہ رہے ہیں زندگی. توجہ رکھیے گا, پہلے موت کو گلے لگا رہے ہیں کہ میں موت کو سعادت دیکھ رہا ہوں, اور دشمنوں کے ساتھ زندگی کو باعث نمبر ایک دیکھ رہا ہوں. یعنی امام حسین کہہ رہے ہیں وہ موت جو تمہیں تمہارے مقصد سے نزدیک کر دے, وہ موت کہ جس سے تم اپنے مقصد حیات کو پالو, وہ موت کہ جس سے تمہارا بدن تو مٹی میں مل جائے لیکن تمہارا مقصد زندہ ہو جائے, حسین کی نگاہ میں وہی حقیقی حیات ہے, وہی حقیقی حیات ہے. آج ہم چھوٹے چھوٹے مسائل میں معذرت کے ساتھ اپنا وضو سیدھا کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے, ہزار لوگوں کے پیر پڑتے ہیں, ہزار لوگوں کے سامنے گھگیاتے ہیں, ہزار لوگوں کے سامنے در حقیقت چاپلوسی اور خوشامدی سے کام لیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ بس ہماری زندگی کے چار دن چل جائیں. لیکن امام حسین کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ آنے والا زمانہ جو ہے وہ بہت سخت ہے, اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے. اور جو دجال کی صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اتنا خوف و ہراس اس کے آنے سے قبل پھیلا دیا جائے گا کہ جیسے ہی وہ آئے گا
فوراً لوگ اس کی جانب لپکتے ہوئے نظر آئیں گے، غذا دیتا ہوا نظر آئے گا. غذا سے مطلب صرف کھانا روٹی نہیں ہے، معیشت دیتا ہوا نظر آئے گا. در حقیقت وہ آپ کو ایک سب زندگی کے باغ دکھاتا ہوا نظر آئے گا، بظاہر ایسا ہوگا لیکن حقیقت ایسا نہیں ہوگا. یہ آئمہ کہہ گئے پہلے، یہ مولا کہہ گئے کہ دیکھو یہ زمانہ آنے والا ہے. لہذا امام حسین اس کربلا میں بتا رہے کہ وہ جو تم میرے نام پہ حسین حسین کرتے ہو، عزاداری کرتے ہو، دو مہینے آٹھ دن گریا کرتے ہو، اس حیات کو سمجھو تو کہ وہ حیات کیا ہے جس کی جانب حسین بلانا چاہتا ہے. امام حسین ایک لمحے کے لیے بھی ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر شب عاشور کی مہلت مانگی جاتی ہے تو وہ بھی اس لیے کہ تاکہ خدا کی راہ میں آخری شب خدا کی عبادت کے ساتھ بسر کر کے خدا کی بارگاہ پہنچا جائے. میری درود ہے جو محمد و آل محمد. اور وہ مشہور و معروف جملہ امام کا، حیات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے یعنی ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی. بس آپ کی ذہنوں کا تمام کیا کہ یہ وہ نکات ہیں کہ جن کی جانب ہمیں توجہ دینا ہے اور اس حیات کو پانا ہے. کیسے حیات پا سکتے ہیں؟ اور امام حسین نے بتا دی کہ میں ظالموں کی زندگی کو باعث نمبر ایک سمجھتا ہوں اور موت کو کہ جس کی وجہ سے تم اپنے ایمان کو بچا سکو، کہنا نہیں غلامی، تم اس حیات کو پا سکو جس کی جانب کربلا بلا رہی ہے تو تم کامیاب. انی لا ارى الموت الا سعادہ، سعادت مند زندگی چاہتے ہو تو پھر اپنے ایمان کو مرنے نہ دو، اپنے ایمان کا سودا نہ کرو. توجہ رکھے گا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم ایمان کا سودا کر دیتے ہیں. اکثر میں کہتا ہوں کہ کسی مومن کی مومنیت کو دیکھنا ہے تو اس کے گھر میں جب اس کی بچی کی شادی ہو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کتنا مومن ہوتا ہے. مجھے سادات اور نجیب و طرفین ہونے کو اور پردے داری کے ڈھنگ رجاتے رہے، جب ان کے گھر شادی ہوتی ہے تو ان کی بیٹیوں پہ پردہ ہو کر محرم و نامحرم کے سامنے نیم ہوئی حالت میں، میک اپ زدہ حالت میں آ رہی ہوتی ہیں. واقعی افسوس ہے، ایمان بچائیں اپنی زندگی کے بارے میں. مولانا آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، تو اہل بیت یہی تو کرنے آئے تھے. اہل بیت کوئی آپ سے ناخن سے پہاڑ کھودوانے تھوڑی آئے تھے کہ ناخن سے پہاڑ کھودو، ہم اہل بیت کی محبت میں یہی تمہاری زندگی، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ملنا ملانا، اخلاق ملنا جلنا، آنا جانا، یہی ہمارے طالبات سے مطابق ہونا چاہیے. یہی سے پتہ چلے گا کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں. دیکھا ہے ہم نے برسوں، دیکھا ہے مجلس سب سے آگے بیٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک شادی میں اتفاق سے مل گئے تو میں نے کہا کہ قبلا آپ نے احتجاج نہیں کیا یہاں پہ مس گیدرنگ ہے، تو میں تو واپس چلا گیا دروازے سے. پھر انہوں نے جو ہے وہ دلہن کے کمرے میں جو خالی تھا، دلہن تو پھر اسٹیج پہ تھی، ہمیں کمرے ملا کے بٹھا دی کہ مولانا یہاں پہ. آپ نے کہا پاؤ کے دلہا کو وہیں بلا لیا، دلہن سے اجازت لے لی. میں خیر لڑکے والوں کی طرف سے تھا تو میں نے ان سے، بارش ماشاء اللہ سے بہت مشہور آدمی ہیں اور ہر مجلس میں آگے آگے نظر آتے ہیں، میں نے کہا آپ نے احتجاج نہیں کیا. کوئی جواب نہیں. اتنی دینداری، اتنا حسین حسین کرنے کے باوجود بھی انسان اگر ایک بے پردگی پر نہ پہنچ سکے تو اس حسین کا کیا فائدہ؟ کس حسین کو رو رہے ہیں ہم؟ وہ جو اپنا اپنی شہادت کے بعد نہیں چاہتا کہ اس کا بدن برہنہ ہو، ایک پھٹا کرتا پہن جائے، بعض روایت میں اس کو بھی بارہ بارہ کر دیتا ہے کہ بے رغبت ہو جائیں لوگ، میرا جسم برہنہ نہ ہو. آج اسی کے ماتمی جو ہے وہ روڈ پر قمیض اتار کے ماتم کر رہے ہیں. کتنا فرق ہے، حلال حرام مباح مستحب میں بحث میں نہیں جا رہا، میں فکروں کا تضاد بتا رہا ہوں. وہ امام کہ جو اپنے بدن کو اپنی شہادت کے بعد برہنہ نہیں ہونا چاہتا، میرا سینہ یا میری پیٹ جو ہے وہ کسی کے سامنے کھلے، کتنا غیور غیرت مند امام، اسی کے ماننے والے کتنا فکروں کا تضاد ہے. ہم کس امام حسین کو رو رہے ہیں؟ ہم کون سی کربلا چاہ رہے ہیں؟ ہم کون سی حیات چاہ رہے ہیں؟ عزیزانِ گرامی، یہاں سے فکروں کا تضاد پتہ چلتا ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کربلا کو کس حد تک لیا. جس کو امام حسین نے کہا کربلا صرف چٹخارے کی حد تک ہے، خدا نہ کرے کہ یہ ہماری آزاداری جو ہے وہ صرف خانہ پوری ہو، انشاءاللہ کہ نہیں ہوگی. خدا کرے کہ اس میں خلوص ہو، خدا کرے کہ اس میں عمل ہو، خدا کرے کہ اس میں قرب اہل بیت ہو، خدا کرے کہ اس میں رضا الہی شامل ہو، رضا جناب زہرہ شامل ہو، تاکہ یہ دار عقبہ کی نجات کا سامان بن سکے. میری بولو بھیجے محمد و آل محمد. لہذا ایمان کو بچانا ہے عزیز علی کے دل. یہ شیر جو تلوار چلاتا ہو اگر مر جاتا، امام علی کے زمانے جنتی مرتا. جب ابن منجم کو مولا نے کہا تو قاتل بنے گا میرا، اس نے کہا مولا مجھے قتل کر دیجیے ابھی، میں نہیں مرنا چاہتا، اتنا با ایمان، اتنا مستحکم ایمان، مولا ابھی مجھے مار دیجیے، میں وہ وقت نہیں دیکھنا چاہتا. مولا نے کہا گناہ نہیں کیا تو سزا ابھی بھی نہیں، لیکن وہی شخص قاتل علی بن گیا. یہ کیسے لوگ تبدیل ہو جاتی، یہ کیسے ایمان میں ڈائیورژن آ جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے عزیزہ نگروں میں، چھوٹی چھوٹی خواہشات مل کر جو ہے انسان کو بڑی تباہی کی طرف لے جاتی ہیں. یہ جو ہماری دل کی نالیوں میں چربی آ جاتی ہے، یہ چربی اچانک سے نہیں آ جاتی. یہ چربی کھاتے ہیں، کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اس قسم کی فضولیات ہماری زندگی میں نوش جان ہوتی ہیں. آہستہ آہستہ کیا ہے، احتیاط نہیں کرتے، ورزش نہیں کرتے، کیا ہوتا ہے کہ چربی جمنی شروع ہوتی ہے، اور پھر ایک بار، دو بار، تین بار، کسی کے چار بار، اور پھر ایک ہی جھٹکا آتا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ چھوٹی چھوٹی چربی جمع ہو کر بڑی چربی بن کر راستے کو مضبوط کر دیتی ہے، چھوٹی چھوٹی خواہشات. اسی لیے کہ خواہشات سے ڈرو، خواہش پرستی سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تم جس کو بلا رہے ہو الاجل کہہ کر، تمہاری یہی خواہش پرستی تمہیں اس کے مد مقابل لے آئے. لہذا حدیث میں کہ مومن کبھی مطمئن نہیں ہوتا، کربلا کا پیغام یہ، مطمئن نہیں ہوتا کہ میں بہت ہوں، میں صحیح ہوں، میں عزاداری کرتا ہوں، میں بھلا ہوں، میں مولانا ہوں، میں عالم ہوں، میں خطیب ہوں، میں ذاکر ہوں، میں نوحہ ہوں، میں معصوم ہوں، مطمئن نہیں ہوتا آخر وقت تک. اور یہ کس کا پیغام ہے؟ مولا کا پیغام ہے. تمام تر عظمت مولا کو مل گئی. لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضربت توجہ رکھے گا، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. وہ تاج علی کے سر پر رکھا جاتا ہے، لیکن نہیں کہتے علی کامیاب ہو گئے. کب کہتے ہیں؟ سر پہ تلوار لگتی ہے. ایمان کی سلامتی جب سامنے نظر آئی، علی کو افسوس تو رب کا، آج علی کامیاب ہو گیا، آج سعادت کو پا لیا علی نے. علی جو مجسم سعادت ہے، علی جو مجسم عدل ہے، علی جو مجسم روح ہے، روح دین ہے، روح قرآن ہے، روح نماز ہے، روح ولایت ہے علی. وہ کہہ رہا ہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ. تو مومن کبھی مطمئن نہیں ہوتا. تو کربلا کا حقیقی پیغام یہ کہ مطمئن نہ ہو، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے گھر والوں کے ایمان کو بچائیں. یہ ٹائٹل، یہ عنوانات، یہ خطابات جو ہم نے ایک دوسرے کو دے رکھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مطمئن زندگی کی جانب ہم گامزن ہوں اور پھر آہستہ آہستہ اس ڈھلواں سطح پر قدم رکھنے سے انسان کی سرعت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا کربلا اس حیات کے طرف بلا کہ ایمان کو بچا. امام نے کہا ایمان کے ساتھ چار دن پہلے مر جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن بغیر ایمان کے چار دن مزید گزارو، یہ تمہاری آخرت کی بربادی کا سامان ہے. بس توسل کریں اہل بیت سے، توسل کریں اہل بیت سے. عزیزہ نے کہا دو واقعات میرے ذہن میں ہیں، اب جتنا وقت ہے میں اسی کو ذکر کروں گا کہ توسل کیسے کریں. استاد علی مسعود علی ایک بہت بڑے خطیب ہیں، استاد ہیں، ادھر ان کے بہت مشہور معروف ذاکر اہل بیت ہیں ایران میں، انہوں نے یہ واقعہ سنایا. ایک شخص ہے تہران میں، بہت ملینر، عرب پتی، لیکن غفلت کا شکار ہوا اور دیوالیہ ہو گیا، کوڑیوں کو محتاج ہو گیا، مقروض ہو گیا، لوگوں سے مونچھ کھپانے لگا، لوگ دروازے پہ آتے تو دروازہ نہیں کھولتا تھا، بعض اوقات بیوی جا کر
उसका दरवाजा खोलती थी और कहती थी कि भाई हम नहीं दे सकते। बाद अब बीवी भी कहती थी कि मुझ में भी ये हिम्मत और हौसला नहीं होता था, तो मैं जाकर कर्ज मांगूंगा जवाब। अजीब मंजिल थी, इसका दिल बड़ा तंग आ गया कि ये क्या जिंदगी है, क्या करूं मैं। इसने कहा कि बीवी से कहा कि कुछ पैसे जमा करो, चाहता हूँ कि वो कहते हैं ना कि अंधेरे में तीर चलाना, इमाम रजा के पास जाता हूँ। बीवी ने अपने बहन भाइयों को फोन किया, कुछ पैसे दे दो ताकि मेरा शौहर जो है वो मशा चला जाए। कुछ पैसे जमा किए, जोर जाड़ के जो रकम बनी, बस का टिकट लिया, बस बैठ गया। वहाँ पर उतरा, उतरने के बाद ये मस्जिद में पहुँचा, इमाम रजा के हरम में सलाम किया। इमाम से तो मौला ये जिंदगी आ गई है, तुम मुझ पर आई होता काफ़ी देर इसी गिरी है कि जब बहुत सर में दर्द हो सका कि अब बाजार जाकर कुछ रोटी खाऊं और वापस जाने की तैयारी करो। कुछ घंटे अपने हरम में गुजारे। अब जैसे ही बाहर निकला और उसने जेब में हाथ डाला तो जेब खाली, वो जो बचे कुछ पैसे थे अने ग्रामी जो है वो भी किसी ने इसकी जेब काट ली। अब इसका पारा और आई हो गया, बोला मैं तो आपसे मांगने आया था जो पैसे जो जो के कर्ज ले के लिए थे कि वापसी का किराया और दोपहर की रोटी मिल जाएगी, वो भी जो है यहाँ से। तो बोला कि आपको नजर नहीं आ रहा था, एक शिकवा आया, एक गिला आया, हो जाता है इंसान कभी कभी कह देता है। मौला भी बुरा नहीं मानते, क्योंकि नीयतों को देख रहे होते हैं। बस इसी तरह हालत गिरिया को ना वापस लौटा और जेब टटोल रहा था कि अचानक से एक सिक्का इसकी जेब में इसका हाथ टकराया। उसने सिक्का निकाला तो उर्दमन पब्लिक बूथ होते थे टेलीफोन जो 20-25-30 साल पुराना वाकया है। तो उसने कहा कि मैं ट्राई करता हूँ कि किसी का नंबर मिलाता हूँ शायद मशहद का, उससे कहता हूँ भाई मैं मांगने वाला नहीं हूँ। क्योंकि तो होता है ना इंसान, आपने देखो कि बहुत लोग प्रोफेशनली मांग रहे होते हैं, तो मेरा दिल नहीं चाहता। मैं तुम्हें इसलिए फ़ोन कर रहा हूँ कि अगर हो सके तो मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपने घर वापस लौट जाऊँ। बस इसने जो है वो एक नंबर मिलाया, वहाँ से आवाज़ आई, कौन? कहा कि भाई मेरा नाम ये है, मैं दहरान से आया हूँ, मैं ताजिर था, अफलाक कमा रहा हूँ, सितम कमा रहा हूँ, सब लूट गया, यहाँ आया था इमाम रज़ा के हरम में जो पैसा था वो भी लूट लिया, खाने कुछ नहीं, तो इतना करो कि मुझे वापसी पर किराया दिला दो, बस टिकट करा दो, बस मैं चला जाऊंगा। अब ये कहता है कि कहाँ खड़े हो? कहते ये तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये तो नया शहर है। कहा कि करीब में कोई शख्स से पूछ के बताओ, करीब में शख्स उसका आवाज़ है, उसने कहा भाई तुम जरा पता बता दो। उसने कहा मैं फलक है आपके करीब टेलीफोन बूथ पर जो पब्लिक जो टेलीफोन लगे थे वहाँ पर खड़ा हूँ। उसने कहा तुम वहीं रुको, मैं अभी तुम्हारा इंतजाम करता हूँ। कहीं थोड़ी देर में गुजरी थी कि बहुत ही जदीद मॉडल की गाड़ी आके रुकी, उसमें से एक ड्राइवर उतरा, वो खुद नहीं था ड्राइवर था। उसने कहा कि आपने फ़ोन किया था? उसने कहा जी। उसने कहा आइए मेरे साथ। कहेंगे ये चला और तहरान के एक बेहतरीन इलाके में ये जहाँ बड़े बड़े बंगले थे वहाँ लेके गया और एक बंगले के सामने कारपोच में ले जाकर गाड़ी खड़ी कर और कहा कि उतरी। अब ये हैरान हक्का पक्का कि वो क्या आ रहा है ये इधर गिरा। अब ये जैसे गाड़ी से उतरा सामने से दिखा शख्स जो है वो चिड़ियाँ उतर रहा, तो समझ गया ये साहिब खाना है। वो आया साहिब खाना है, उसने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, गले लगाया। उसने कहा कि तुम हैरत ज़दा ना हो, तुम मेहमान इमाम रजा हो, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। ये कह के उसको ले गया डाइनिंग टेबल बिठाया, बेहतरीन खाना पीना शरबत चाय जो तबादो हो सकती थी लिखा। उसने कहा आप तुमने अपनी खिस्सा तो मुझे बता दिया है कि तुम तकरीबन ये मसला है तुम्हारे साथ, तुम ये बताओ कि तुम्हें कितनी रकम चाहिए, कितना कर्ज है तुम पे? उसने कहा 200 तकरीबन 2 अरब रुपए मसलन अगर वो फारसी की फिगर मेरे जहन में नहीं, मसलन 2 अरब रुपए। इसने कहा कि अच्छा 2 अरब रुपए। इसने चेक बुक उठाई लिखा फिर फाड़ दिया। कहा कि अच्छा ये बताओ तुम्हें कितनी रकम दी जाए कि मसलन तुम अपनी जिंदगी दोबारा से बना सको इस कर्ज के अलावा। उसने कहा मसलन
80 لاکھ مثلا، یہ 70 لاکھ یہ 75 لاکھ، میں دوبارہ سے اپنی زندگی بنا لوں گا. اس نے دو چیک لکھ کے دیے، دو تین چیک کو پھاڑا پھر لکھ کے دیے. ایک میں لکھا تھا 2 ارب روپے. یہ کہا کہ یہ تو تمہارا وہ قرض ہے جو تم نے ادا کرنا ہے، اور یہ 70-75 لاکھ جو تم نے کہا کہ میں دوبارہ اپنی زندگی کھڑی کر لوں گا، یہ وہ چیک تھی. یہ اب یہ ہکا پکا اس کی شکل دے کر کہہ رہا ہے، بھائی میرے پاس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، چھوٹی کوڑی کا محتاج ہوں، میں نہیں دے سکتا. کہا کہ بس یہ رکھو آگے. لیکن یہ عنایت کس وجہ سے، یہ توجہ کس وجہ سے، کیا وجہ ہے؟ کہنا کہ میں اپنے شہر کا معروف تاجر ہوں. اسی اثنا میں جو ہے ایک بچہ آتا ہے اور چائے لے کر آتا ہے، کہتا ہے یہ بچہ جو دیکھ رہے ہو آج سے کچھ سال پہلے یہ بیمار ہو گیا تھا، اور اس کو کینسر، یہ ٹیومر ہو گیا تھا. یہ انقلاب سے تقریباً، انقلاب کے یہ ابتدائی دور کا واقعہ ہے 79 کا، یہ انقلاب سے پہلے کا تقریباً، یعنی یہ 30-40 سال پرانا واقعہ بنتا ہے. اتنے امکانات نہیں تھے اس زمانے میں علاج و معالجے کے. میں نے یہاں جتنے سب کو دکھایا، انہوں نے کہا بھائی یہاں پہ علاج نہیں ہے، تم لندن لے جاؤ. لندن لے کے گئے، وہاں پہ اس کے کہاں کے 3 ٹیسٹ ہوں گے، اگر یہ 3 اگر آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا بچہ تقریباً مر گیا ہے اور بس انتظار کرو. کہیں گے ایک ٹیسٹ کلیئر آ گیا، دوسرا ٹیسٹ کلیئر آ گیا، تیسرا جب بچہ گیا تو ایک ڈاکٹر میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تم دعا جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا تو ٹھیک ہے، اپنے بچے کی دعا کرو، اگر یہ نگیٹو آئے تو تمہارا بچہ بچ جائے گا. کہیں گے میں وہاں کمرے سے نکل کے اسپتال کے باہر گارڈن میں آ گیا. اب میں سوچ رہا میں کیا کروں کیا کروں، کس کو بتاؤں. کہنے لگا کہ میرے ذہن میں امام رضا علیہ السلام کا نام آیا، امام رضا علیہ السلام کا نام آیا. اور میں نے کہا امام رضا میں آپ کی شیعہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، مولا میں آپ کے پیروکار ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتا، مولا میں آپ کے مرید ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتا، لیکن مولا میں آپ کا ہمسایہ تو تھا. ایک ہمسائے کا دوسرے ہمسائے پہ حق ہوتا ہے. آپ یقین کیجیے کہ بس کہتے کہ میں نے یہ جملے کہے اور میں نے کہا مولا اگر میرا بچہ مجھے مل جائے تو میں آپ کی زائر کی ایسی خدمت کروں گا، ایسی خدمت کروں گا کہ میں جو کچھ ہے وہ کر دوں گا اس کے لیے. تھوڑی دیر میں اندر سے ڈاکٹر آیا، اس نے بلایا کہ فلاں صاحب آپ کی بیٹے کا رزلٹ نگیٹو آیا ہے اور بس لے جائیے، اسے کوئی دوا تو دو. اور کچھ نہیں، بچہ سالم صحیح ہے. کل میں یہ نہ لے آیا، پھر مجھے شک ہوا، میں ان ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر کے پاس گیا میں کہ دیکھو یہ میرا بچہ صحیح ہو گیا، تو ڈاکٹر پریشان ہو گئے کہ وہ بچہ جسے ٹیومر تھا کیسے صحیح ہو گیا. کہنے لگے کہ میں سوچا کرتا تھا کہ وہ جو میں نے امام رضا سے وعدہ کیا ہے وہ کیسے پورا ہوگا، کیسے پورا ہوگا. یہ سوچ رہا تھا کہ کل امام رضا علیہ السلام بیٹھا ہوگا. امام رضا میں خواب میں آئے، کہا فلانی دیکھو کل ہمارے ایک زائر آنا ہے، بہت برا حال ہے اس کا، دیکھو اپنا وعدہ یاد رکھنا. اور بان جاؤں مار فتح امام رضا کے، کہتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا تھا کہ اچانک تیرا فون آیا اور پھر میں سمجھ گیا کہ تو امام رضا کا ذات ہے. تو یہ جو کچھ بھی میں نے کہا یہ کچھ نہیں کیا، یہ امام رضا کا وعدہ تھا، میرا اور امام رضا کے درمیان وعدہ تھا. میں کو امام رضا کہ یہ ساری عنایت انہی لوگوں کے لیے ہے جو آپ کے دربار میں رہتے ہیں، یہ سارے معجزے انہی کے لیے ہیں مولا کہ جو آپ کے دربار میں رہتے ہیں. مولا ہم جو دور رہتے ہیں کیا ہمارا کوئی حق نہیں ہے؟ مولا ایک نظر کرم، مولا ایک عنایت، ایک توجہ. مشکلات ہیں زندگی میں، مسائل ہیں زندگی میں، مگر ایک توجہ، ایک عنایت. مطلب کچھ نہیں مانگتے، صرف اتنا مانگتے کہ آپ کی محبت پہ ثابت قدم رہے. توسل عزیزانِ گرامی، بس آپ کی بہن کے تمام کیا. بس چاہتا ہوں کہ مختصر مسائل پڑھ، چاہتا تھا کہ تفسیر مسائل پڑھ، لیکن جناب زینب واقع بہت عجیب در حقیقت کردار ہے جناب زینب کا، کہ نو محرم و شب عاشور تھا ایک ایسی خاتون کی صورت میں جناب زینب رضی اللہ عنہ دل پریشان ہے، مضطرب ہو جاتی ہیں، بار بار پوچھتی ہے بھیا کہ آپ نے اپنے اصحاب کو امتحان لے لیا، کیا ان کو آزما لیا، کہیں آپ کو چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے. جب دشمنوں کے فوجی دستے آتے تھے پوچھتی تھی بھیا یہ کیسی آواز ہے، کہا جاتا تھا کہ دشمنوں کے دستے آ رہے ہیں، فوج آ رہی ہے. بھیا تیری مدد کو بھی کوئی آیا ہے، بھیا تیری مدد کے لیے بھی کوئی آیا ہے. بس اللہ نے فرزا نے کہا نا کہ بی بی شہزادی ارے کوفے سے حبیب آ گیا، ایک دفعہ کہا حبیب کو جا کے سلام کہنا، کہنا اے حسین کے ناصر، اے حسین کے بچپن کے دوست، زینب کو سلام دے لو. فرزا نے جب سلام پہنچایا ہے حبیب نے اپنا ماں پھینک دیا، اے مولا مجھے معاف کرنا، ارے کیا وقت آ گیا، ارے نوکروں کو نبی اجرکم علی اللہ. یہ زینب کا حال ہے، بار بار گریا ہے، بار بار اضطراب ہے، لیکن یہی زینب ہے جو روز عاشور زینب کبری و زینب علیا میں تبدیل ہو جاتی ہے. ارے جو بھی جنازہ آتا ہے سب سے پہلے دروازے میں زینب کھڑی استقبال کرتی ہے. ارے فروا کی جان کا جنازہ آیا تو زینب موجود ہے، خبر شہادت عباس آئی ہے زینب موجود ہے. ارے جب علم آیا، علم نام آیا، ارے زینب نے کیا ماتم سب سے پہلے زیر علم، اس لیے کہ بیویوں کو ڈھارت دینی تھی. عزاداروں علی اکبر کا غم آتا ہے، زینب سب سے پہلے موجود ہے، لیکن عزاداروں ایک منزل پر زینب نظر نہیں آتی. جب اور محمد کے جنازے آئے ایک دفعہ زینب نظر نہیں آتی، ارے بیویوں نے دیکھا، ارے خیمے میں کونے میں سر سجدے میں رکھی ہوئی ہے. اے مالک تیرا احسان، اے شہزادو تمہیں دودھ حلال کر دیا، اپنے شیر بخش دیا، نے تم نے ماں کو سرخرو کر دیا. اجرکم علی اللہ. بس عزاداروں یہ زینب کتنی چاہنے والی اپنے بھائی کی. عزاداروں جناب زینب کو معلوم ہے حسین کی اور علی اکبر کی محبت کا کیا. حسین اور
کہتے ہیں کہ علی اکبر کے جانے کے بعد تو حسین کی جان نکل گئی تھی،
حسین کو مارنے کی ضرورت تھی.
جناب زینب جانتی ہیں کہ علی اکبر کی اور حسین کی محبت کتنی ہے، لہذا آپ کو علم ہے کہ حسین کا کیا علم ہوگا جب علی اکبر آخری رخصت کو آئے.
بی بی جانے نہیں دے رہی تھی.
امام حسین نے آخری خطاب کیا، دعہن ملبوس،
علی اکبر کو چھوڑ دو، یہ عشق خدا میں ڈوب چکا ہے.
عددار و رامی کہتا ہے علی اکبر جب باہر آنا چاہتے تھے نا، میں چاہتا ہوں ایک تسلسل قائم ہو جائے تاکہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے، اور تمہارے زمانے کا امام تمہارے آنسو کو تمہاری اپنی دادی جناب زہرا تک پہنچا دے. بس عددار پردہ اٹھتا تھا، گرتا تھا، یعنی علی اکبر آنا چاہتے تھے بی بی آنے نہیں دے رہی تھی. امام نے کہا علی اکبر کو چھوڑ دو، یہ خدا کے عشق میں ڈوب چکا ہے. عزادار راوی کہتا ہے کہ علی اکبر تیزی سے باہر آئے تو کسی نے علی اکبر کے دامن کو پکڑ لیا. میں نے کہا یقیناً یہ کوئی چھوٹی بچی ہے جس کا ہاتھ علی اکبر کے کندھے تک نہیں جا سکتا، اس
سے کہا شاید رقیہ تھی یہ بات میں بنت حسین نہیں ہوں جناب سکے نہ تھی میں یہاں پہ اس طرح چھوڑ کے نہ جاؤ ارے جو بھی رد میں گیا وہ واپس نہیں آیا اور پھر امام حسین اور علی اکبر کا وداع بہت عجیب امام حسین نے جب علی اکبر کو دیکھا بنی ہاشم کے گھر سے پہلی قربانی امام حسین کے گھر سے پہلی قربانی علی اکبر امام حسین نے سر سے پیر تک علی اکبر کو دیکھا ایک حسرت و یاد کی نگاہ ڈالی حسین نے اجرکم علی النار خدا کو اس رب نے جسے بائنوں میں بتایا کہ خدا ہمارے جوانوں پر علی اکبر کے سائے میں محمود رکھے کچھ ماں نے درخواست کی اپنے جوانوں کے لیے روزی آخر سے خدا سے درخواست کرو خدا ہمارے جوانوں کو امام زمانے کا اکبر قرار دے بس ادادارو جناب علی اکبر ایک نگاہ ڈالی ہے اور بس علی اکبر گئے ہیں اور جب علی اکبر کے جنازے پہنچے نا امام صادق کہتے ہیں کہ جب امام حسین کے حرم جاؤ تو امام حسین کے جہاں پیر ہیں وہاں اپنا رخ ڈال کیوں اس لیے کہ جب حسین جنازے پہ پہنچے ہیں علی اکبر کے تو آواز کہتے تھے بیٹا آواز دو بابا کو نظر نہیں آتا اللہ اکبر کیونکہ جناب زینب جانتی حسین سے برداشت نہیں ہوگا بی بی نے چادر ڈالی اپنے آپ کو حسین سے پہلے علی اکبر کے جنازے میں پہنچا دیا اپنے آپ کو گرا دیا امام متوجہ ہوئے کہ بہن آ گئی ہے باہر ادا دادو امام نے کہا بہن آپ خیام میں جائیے شاید امام کے سامنے شاید قریب کب منظر زینب ابھی تیرا وقت نہیں آیا جناب زینب توجہ ہٹانا چاہتی ہیں امام کی توجہ کو ہٹایا بھیجا علی اکبر کے رخ قدموں پر اپنے رخسار رکھ دی کیا کہا یا بنیا بعد کل آنکھوں بیٹا تیرے بعد زندگی میں خواب جنہوں نے میری نسل کو قضا کیا اللہ میری نسل کو قضا کر دے جناب